اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان گرین ہیوٹ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے موضوع پر 3 ویڈیو کانفرنس کے سلسلے کی پہلی کانفرنس آج پیر کے روز منعقد ہو رہی ہے, جس میں امریکہ, اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون کی بین الاقوامی تنظیم OIC کے نمائندوں سمیت 18 علاقائی اور ہمسایہ ملک شرکت کر رہے ہیں. کانفرنس میں افغانستان میں تشدد میں کمی, امن بات چیت اور قیدیوں کی رہائی کے معاملات پر غور کیا جائے گا. ترجمان کے مطابق آج کے اجلاس میں افغانستان کے صدر اشرف غنی کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کریں گے. صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ کانفرنس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا. ترجمان کے مطابق کانفرنس کا مقصد افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں خطے میں ہم آہنگی اور مفاہمت پیدا کرنا ہے. اس کانفرنس کے بعد کل منگل کے روز چین, پاکستان اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی ویڈیو کانفرنس ہوگی. اس کانفرنس میں تینوں ممالک کے نائب وزراء خارجہ امن, سلامتی اور اقتصادی امور کے بارے میں بات چیت کریں گے. اس کے بعد جمعرات کے روز تیسری کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا, جس میں افغانستان کو امداد فراہم کرنے والے ممالک اور تنظیمیں شرکت کریں گی. افغان حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ طالبان کی طرف سے رہائی کے لیے فراہم کردہ 5,000 قیدیوں کی فہرست میں سے 600 قیدیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا. افغان حکومت کا کہنا ہے کہ ان قیدیوں کو طالبان سے تعلق کے بجائے ان کے جرائم پر مبنی ماضی کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا. افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر زلبے خلیلزاد نے طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے اقتصادی فوائد کو اجاگر کیا ہے. خلیلزاد ایک ہفتے سے امن سمجھوتے پر عمل درآمد کی راہ ہموار کرنے کے لیے خطے کا دورہ کر رہے تھے. افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی اپنے ایک ہفتے کے دورے میں ازبکستان, پاکستان اور قطر گئے. قطر میں انہوں نے طالبان رہنماؤں سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا. پہلی مرتبہ ان کے ہمراہ امریکہ کی بین الاقوامی ترقیاتی مالیاتی کارپوریشن کے سربراہ ایڈم بوئلر بھی تھے. خلیلزاد نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ اقتصادی منصوبوں کی نوعیت کیا ہوگی اور کس طرح معیشت کو سہارا دیں گے. تاہم انہوں نے اشارہ دیا کہ انفراسٹرکچر اور تجارت کے شعبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری ہوگی اور ان میں قطر اور پاکستان بھی شامل ہوں گے. طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے برصغیر ہند و پاکستان میں القاعدہ کے ساتھ رابطوں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس سمجھوتے پر عمل درآمد کا عزم رکھتے ہیں. ہرچند کہ خلیلزاد کا یہ سفارتی مشن ختم ہو گیا ہے, مگر اس کے بعد بھی طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی تاریخ طے نہیں ہو سکی ہے. امریکی سفیر نے زور دیا ہے کہ زیر التوا مسائل کو جلد از جلد طے کیا جائے تاکہ مذاکرات شروع کیے جا سکیں. سعودی عرب کی حکومت نے ایام حج کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے پیش نظر عازمین حج کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے. سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق حج کے دوران عازمین کے اجتماع اور ملاقاتوں پر پابندی ہوگی. سعودی عرب نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث اس بار صرف 1,000 مقامی افراد کو ہی حج کی اجازت ہوگی. دنیا بھر سے لاکھوں عازمین ہر سال حج کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں. سعودی ریاست کے قیام کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ حج کو محدود کیا گیا ہے. 19 جولائی سے شروع ہونے والے حج کے لیے سعودی عرب کے سینٹر فار ڈیزیز پریونشن اینڈ کنٹرول نے پیر کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے, جس کے مطابق عازمین کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے اور حجر اسود کو چھونے پر بھی پابندی ہوگی. عازمین پر لازم ہوگا کہ وہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران ایک دوسرے سے کم از کم 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں. بھارت اور چین نے مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں اپنے فوجیوں کی کاروائیاں ختم کرنے کا آغاز کر دیا ہے. یہاں گزشتہ ماہ مہلک جھڑپیں ہوئی تھیں. فوجی ذرائع نے دکن ہیرلڈ کو بتایا ہے کہ گلوان میں کاروائی ختم کرنے کی ابتدا ہو چکی ہے اور پیٹرول پوائنٹ 14 کے علاقے میں سٹرکچرز کو ہٹا دیا گیا ہے. اس مقام پر 15 جون کو ہونے والی لڑائی میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ چینی فوجیوں کو پہنچنے والے جانی نقصان کا تعین نہیں ہوا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم کریں گے پاکستان میں نئے بجٹ کے بعد عام لوگوں اور حکومت پر اس کے اثرات کے بارے میں ایک رپورٹ سے۔ پاکستان میں نئے سال کا بجٹ آنے کے بعد لوگوں کو کتنا ریلیف ملا ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ، عام آدمی، تاجر، ماہرین معاشیات اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور اس کی حکومت پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس بارے میں انجمن تاجران پاکستان کے صدر اجمل بلوچ، سابق عبوری وزیر خزانہ اور ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ اور سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد سے گفتگو کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی تیار کی ہوئی یہ رپورٹ۔
آغاز کرتے ہیں۔ اجمل بلوچ صاحب جی، بتائیے کہ بجٹ جو آیا ہے اس کے بعد تو اب کیا صورتحال ہے، لوگوں کو کچھ ریلیف ملا ہے اس سے؟
نہیں سر، ابھی تک کوئی ایسا خاطر خواہ کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ دیکھیں، بجٹ میں یہی ہے کہ نیا ٹیکس کوئی نہیں لگایا گیا ہے، لیکن ٹیکس کہاں سے دیں؟ جب سیل ہی نہیں ہوگی تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ اس وقت تاجر مشکل میں آئے، اس کو اپنے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہے ہیں۔ بجٹ کی وجہ سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی ریلیف عام آدمی کو ملا ہو، عام آدمی کو کیسے ملنا تھا؟ پیٹرول ایک دم 25 روپے پڑ گئے، آپ کے علم میں ہے۔ عام آدمی کا ریلیف تو سارا ہی چلا گیا، واپس چلا گیا۔ لیکن جہاں تاجر کی بات ہے تو تاجر کو اس بجٹ میں کوئی ایسا ریلیف نہیں ملا ہے، کوئی پیکج نہیں ملا۔
اچھا، حکومت کیا کہتی ہے آپ کے جو مطالبات ہیں ان کے سلسلے میں؟
دیکھیے، حکومت کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، ہمارا ادارہ کوئی منافع بخش نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پیسے ہوں وہ ہمیں ریلیف دے۔ پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی تھی، 74 روپے ہو گئی تھی، اب جو ہے پھر سے 100 روپے ہو گئی ہے، تو اس کو جو ریلیف ملنا تھا وہ ابھی ملنا ہی تھا کہ وہ واپس چلا گیا۔ کیونکہ جو بھی چیزیں آتی ہیں، سبزی آتی ہے، فروٹ آتا ہے، کوئی چیز آتی ہے تو اس کی ترسیل جب ہوتی ہے، پٹرول مہنگا ہونے سے ان کی قیمتیں پھر بڑھ جاتی ہیں۔
اگر آپ بجٹ سے پہلے کی صورتحال کا موازنہ کریں بجٹ کے بعد کی صورتحال سے، تو مہنگائی کم ہوئی ہے، بڑی ہے یا اتنی ہی ہے؟
جب بجٹ پاس ہوا ہے تو ایک دم پیٹرول 100 روپے ہو گیا ہے، اس سے پہلے تھوڑی سی کمی ہوئی تھی چیزوں میں، قیمتوں کی، کیونکہ پیٹرول کی قیمت کم تھی تو جو سامان کی ترسیل ہوتی تھی وہ ذرا سستی ہو گئی تھی۔ یہ سبزیاں وغیرہ ہر روز آتی ہیں دور دور سے، وہ سستا ہو گیا تھا۔ پھر پیٹرول 100 روپے ہوا ہے تو وہ واپس چلے گئے، وہ جو ریلیف عام آدمی کو ملا تھا وہ واپس ہو گیا ہے۔ ابھی تاجر کا ریلیف والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، تاجر تو اس وقت سخت مشکل میں ہے، اس کو تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اگلے 2-4 مہینے بھی یہ کوئی سروائیو کر جائے گا یا اپنے پاؤں پہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ دیکھیں، کسٹمر نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو دھیان دیتی گورنمنٹ کہ اس کو کسی طریقے سے جو ملازمین ہیں یو بی آئی کے ذریعے ان کی تنخواہیں پوری لوگوں کو ملتی۔
بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب آپ کا۔ اس وقت تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، جو کہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہیں اور ایک معروف ماہر معاشیات ہیں۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے بجٹ کے بعد عام آدمی کو کوئی ریلیف ملا ہے آپ کے خیال میں، یا یہ کہ حالات اور مشکل ہو گئے ہیں؟
دیکھیں، ملا جلا کام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ تو ریلیف ڈیفینیٹلی بجٹ میں دیا گیا ہے۔ احساس پروگرام ہے جس کے تحت جو ایسے افراد ہیں جن کی آمدن بہت کم ہے ان کو اس کی تقویت کے طور پہ اچھا خاصا بڑا رقم ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے اکنامک ڈسرپشن وغیرہ ہوئی ہے، اس سے اکنامک جو مسئلے ہیں وہ خاصے بڑھ دی گئے ہیں۔ اور تیسری چیز جو بالکل آپ کو نوٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہے، اور آئی ایم ایف پروگرام میں ایک خاصا سخت پروگرام ہے، جس کے وجہ ہمیں پتا ہے کہ ایک بہت بڑا پاکستان کے اوپر قرضوں کا پہاڑ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے۔ تو بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس کے تحت آئی ایم ایف کا ایک پروگرام چل رہا ہے، جو ایڈجسٹمنٹس اس کے تحت ہیں وہ بہت مشکل ہیں۔ اور عوام پہ اس کا خاصا بڑا امپیکٹ ہے. سو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بجٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے مناسب ہے کہ آپ کے پاس اس قسم کی فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ بہت بڑا کوئی فسکل سٹیمولس دے سکیں جیسے امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں ہے یا بہت سے ممالک نے بہت بڑے بڑے فسکل سٹیمولس دیے ہیں. وہ جو ہے لگژری پاکستان کے پاس نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہمیں قرضہ ہم نہیں لے سکتے, ڈیفیسٹ نہیں ہم بڑھا سکتے.
عام آدمی کے نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں, کیا آج بھی مہنگائی کی صورتحال وہی ہے یا بہتر ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے مہنگائی؟
دیکھیں ایک بہت بڑا جو ایڈجسٹمنٹ پاکستان میں ہوئی ہے وہ ڈی ویلیویشن کی ہوئی ہے, کیونکہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو قابو میں لانے کے لیے آئی ایم ایف پروگرام میں میجر ڈی ویلیویشن ہوئی ہے کہ روپی کی ویلیو جو ہے $1 کے 100 روپے کا تھا, اب وہ $1.165 کا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر اسی حساب سے مہنگائی بھی ہوتی ہے, کیونکہ روپی کی ویلیو گری ہے, چیزوں کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. سو ظاہر ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کے پیریڈ میں آپ کو انفلیشن جو ہے وہ ہوگی, اور ابھی جو سال مکمل ہوا ہے اس میں تقریباً 10.5% انفلیشن ہے, جو اگر ڈیویلیویشن دیکھیں تو اس لحاظ سے تھوڑی سی کم ہے.
اچھا,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے اب وقت گزرتا جا رہا ہے تو انفلیشن آٹومیٹکلی نیچے بھی آئے گی. جب یہ روپی سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو وہ ڈیویلیویشن ایفیکٹ پھر آہستہ آہستہ ختم ہوگا اور انفلیشن نارمل لیول پہ آ جائے گی, جو 5-6% ہوگی. لیکن اس کے آنے تک آپ کو 6 ماہ سے سال لگ سکتا ہے.
یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سال کے بعد جو عام آدمی ہے اس کو ریلیف محسوس ہوگا یا ملے گا؟
جی, آئی مین انفلیشن ذرا کم ہوگی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر بہت مقروض کوئی ملک ہے اس کے بہت ہیوی پیمنٹس ہوتی ہیں, اس کے جو ریلیف کے طور پہ اگر بات کی جائے تو اس کے پاس گنجائش ریلیف کی نہیں ہے. کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں ایک بڑا سخت چیز ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ, اب میں یہ بات ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل ہو جاتی ہے, پرائمری ڈیفیسٹ ایک چیز ہے جس کے اوپر انہوں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا ہے, اور اس کی بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکومت نے خرچہ کرنا ہے قرضوں کی ادائیگی کے علاوہ, وہ خرچہ ٹیکسوں سے ہی کر سکتی ہے, یا ریونیو ہوگا تو وہ خرچہ ہوگا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت ریونیو بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ کرونا کے وقت میں آپ کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوگا. جب آپ ریونیو بڑھانے جائیں گے تو ٹیکس بڑھائیں گے, یا پیٹرول کی قیمت اوپر جائے گی تو وہ بھی پھر ایک سیگمنٹ ہے آپ کی سوسائٹی کا جس پہ اس کا بوجھ پڑے گا. تو اس لیے یہ بڑا ایک مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے. کرونا بھی ہے, اوپر سے یہ ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں بھی جا رہے ہیں, اکنامک ڈسرپشن بھی ہے, تو یہ زیادہ جو اس کا بوجھ ہے وہ ہر پاکستانی کو برداشت کرنا پڑے گا.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سلمان عابد صاحب, ممتاز سیاسی تجزیہ کار ہیں. سلمان عابد صاحب, جی بتائیے کہ بجٹ آنے کے بعد بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عام آدمی کو جو ریلیف متوقع تھا وہ نہیں مل سکا, اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, پہلی بات تو جیسے آپ نے خود کہا کہ کرونا وائرس کے بعد, تو COVID-19 کو اگر ہم دیکھیں اس کے بعد, ایک تو پہلے اس طرح کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا رہی تھی کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عام آدمی کو کوئی بہت بڑا ریلیف دے سکے گا. اب لیکن اس کا امپیکٹ اگر ہم دیکھیں جو موجودہ بجٹ آیا ہے تو اس کا سب سے بڑا بوجھ بھی عام آدمی کے اوپر پڑا ہے. نمبر ایک, اس وقت کہا جاتا ہے کہ 70 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے اس کرونا وائرس کے ساتھ جو ہے نا پاکستان میں بے روزگار ہوں گے. کوئی 10 سے 15 لاکھ لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ واپس بے روزگار ہو کے پاکستان آ رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا معاشی ریل پر جسے کہتے ہیں نا بھونچال, وہ پاکستان کے اندر تو بے روزگاری کے کانٹیکسٹ میں پیدا ہو رہا ہے. جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ حکومت کس طرح سے ان بے روزگار لوگوں کو دوبارہ روزگار کی طرف لا سکے گی. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے روزگار میں لگے ہوئے تھے اور اب بے روزگار ہوئے ہیں, پہلا چیلنج. دوسرے نمبر پہ جو آپ کے ہاں خاص طور پہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے, اور مہنگائی میں بھی دیکھیے 3-4 چیزیں جو ہیں بنیادی چیزیں ہیں, اس میں خاص طور پہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, گیس کی قیمتوں میں اضافہ, پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ, اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی, اور جس کا میڈیسن کے اندر قیمتوں میں اضافہ, یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا براہ راست امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر پڑتا ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سبسڈیز دیں گے. اب جو بجٹس آ رہے ہیں اس میں آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سبسڈیز کے کانٹیکٹس ہیں وہ بھی ویک ہوتے جا رہے ہیں. حکومتیں اس پوزیشن پہ نہیں ہیں کہ وہ آپ کو بہت زیادہ سبسڈیز دے سکیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز یہ ہیں کہ لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ حکومت ہمیں معاشی ریلیف دینے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے, اور حکومت کے پاس کوئی ایسے معاشی پیکیجز نہیں ہیں جس سے عام طور پہ لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. لوگوں کے اندر ایک معاشی فرسٹریشن جو ہے, بے چینی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اچھا اب اگر یہ معاشی بے چینی موجود رہتی ہے تو عمومی طور پر اس کا تاثر یہ ابھرتا ہے کہ حکومت معاشی میدان میں ناکام ہو گئی ہے اور لوگوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہوئی ہے. تو اس سے عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اور ان کی حکومت کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی ویک ہوگی, اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اب ایک متبادل کی تلاش کرنی ہے. تو ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے عمران اور یہ حکومت, ان کے 2 برس ہو گئے ہیں, اب صرف 3rd برس ایک ایسا ہوتا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو ڈلیور کرتے ہیں. کیونکہ جو الیکشن جو 4th سال ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ الیکشن ایئر ہوتا ہے, وہاں پھر آپ ایک دوسرے اسٹریٹجی کے تحت موو کرتے ہیں. تو اب یہ جو سال اس وقت چلا ہے فائنینشیل ایئر, یہی وہ ایک قیمتی سال ہے جس میں پی ٹی آئی کا اصل امتحان ہوگا کہ کیا واقعی وہ لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوتی ہے, اس طرح سے دے گی. اگرچہ COVID-19 کی وجہ سے اس وقت حکومت خود مشکلات کا شکار ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو کچھ افرمیٹیو ایکشنز لینے ہوں گے اگر وہ اپنی حکومت کی کریڈیبلٹی اور صاف کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں.
کیا اس صورتحال سے اپوزیشن جماعتیں کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی؟
ہاں جی بالکل, کوشش تو وہ کر رہی ہیں اپنی طرف سے, اور یہ پرسپشن بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت, عمران خان کی جتنے بھی دعوے تھے کلیم تھے وہ سب ناکام ہو گئے ہیں, ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے یہ گورننس کو کرنے کے حوالے سے, یہ سب چیزیں وہ لے رہی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے اپوزیشن جماعتوں کے پاس کہ اپوزیشن جماعتیں کسی ایک نقطے پہ متفق نہیں ہیں. وہ کل سے یہ جو کنفیوژن ہے اس کی وجہ سے بھی اپوزیشن جماعتوں کے بارے میں بھی جو پبلک پرسپشن ہے وہ کوئی اتنا شاندار نہیں ہے. اور پھر پرابلم جو مجھے لگتا ہے پولیٹیکل امپلیکیشن جو نکل کے آ رہی ہے کہ اگر حکومت بھی نیچے جاتی ہے اور حکومت بھی ڈلیور نہیں کر پاتی تو لوگوں کا کوئی بہت بڑا ٹرسٹ جو ہے نا وہ اپوزیشن جماعتوں پہ نہیں ہے, اور نہ اپوزیشن کے پاس ایسا کوئی متبادل پلان ہے کہ یہ جو اس وقت کا معاشی بحران اگر ہم نے حل کرنا اور کل اگر پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو حکومت دے دی جائے تو کیا باقی وہ لوگوں کو ڈلیور کر سکیں گے, اس کی بھی کوئی لوگوں کے اندر کوئی بڑی ہوپ نہیں ہے. تو ایک ڈپریسو سچویشن ہے, اور اپوزیشن اس وقت ویسے بھی پھنسی ہوئی ہے اپنے مقدمات کے کانٹیکس میں. دیکھیے پی ایم ایل این کی ساری پالیٹکس کا زور جو ہے نا اس وقت نواز شریف اور مریم نواز, شہباز شریف, ان کو مقدمات سے بچانا ہے, اور دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ آصف زرداری, بریال کالپور اور جو باقی لوگوں پہ مقدمے ہیں ان کے اندر پھنسی ہوئی ہے. اب آپ دیکھ لیجیے کہ اپوزیشن کا جو فنکشننگ ہے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بیشنگ تو ہے لیکن کوئی ٹھوس کام ہمیں نظر نہیں آ رہا, پبلک موبلائزیشن وہ نہیں کر پا رہے, اور آپس میں بھی ان کے جو جب جے یو آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, اے این پی, یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی, ان کے درمیان وہ کولیشن بلڈ نہیں ہو پا رہا جس کی وجہ سے وہ کوئی ایک جوائنٹ ایکشن کے تحت جو ہے نا وہ موو کر رہے ہیں اور حکومت پہ بڑا دباؤ بڑھا سکے. اور حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اپوزیشن متحد نہیں, اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس حکومت کو اپوزیشن جماعتوں سے بڑا خطرہ اپنے آپ سے ہے, اپنی حکومت سے ہے, اپنی پرفارمنس سے ہے, اپنی معاشی سرگرمیوں سے. اگر اس کو وہ بحال نہیں کرتے تو یہ خود جو ہے نا اپنی وجہ سے جو ہے نا ایک بڑے جسے کہتے ہیں بونچھال کا شکار ہو سکتی ہے حکومت.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب.
ہم جب سوال اٹھاتے ہیں, ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا, تو فرق پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ, ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی پروگرام کے ساتھ. اس وقت हम एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लद्दाख के दौरे के बारे में है। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है हमारी साथी नफीसा हूद भाई ने, तो आइए सुनते हैं।
जुमे को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का अचानक दौरा किया और चीन के साथ पिछले माह झड़प में जख्मी फौजियों की अयादत की। भारतीय वजीर आजम के हमरा उनके डिफेंस स्टाफ के चीफ जनरल बिपिन रावत भी थे। भारतीय वजीर आजम ने चीन का नाम लिए बगैर तोसी पसंद कुवतों की मजम्मत की। लद्दाख दौरे पर सुनिए भारत से द प्रिंट अखबार में डिप्लोमेसी की एडिटर नायानेमा बासु और चाइना में मुकीम अमानुल्ला खान को, जो चीन में तिजारत के शोबे से वाबस्ता हैं। नायानेमा, आप बताइए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का अचानक दौरा किया, ये बताइए कि ये अचानक दौरा क्यों किया गया?
देखिए, जहाँ तक मोदी जी का लद्दाख जाना, जो फ्रंट लाइन जहाँ तक भी वो गए, जाने का रीजन है वो बेसिकली ये है कि इंटरनली इंडिया में अभी काफी सारा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था जब से एक वायलेंट फेस ऑफ की वारदात जो सामने आई है 15 जून के नाइट को जो हुआ था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है एज वायलेंट फेस ऑफ। सो उसके बाद से ही डोमेस्टिकली भी पॉलिटिकल प्रेशर तो रहा ही है गवर्नमेंट के ऊपर, बाकी ये भी रहा है कि जब से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुई है, जैसे सरकार ने बोला हुआ है कि मई के महीने के शुरू से स्टैंड ऑफ है वो शुरू हुआ था, पहले लद्दाख में, फिर सिक्किम में, अभी फिर से लद्दाख में, और फिर गलवान क्लैश तो सभी को पता ही है। तो वो एक क्रिटिसिज्म और भी सामने आई है कि ये चीजों को दबाई गई थी शुरू जब ये शुरू हुआ था, बट जब ये फेस ऑफ हुआ तब ये काफी हद तक सामने आ गया, तब माहौल ऐसा बना कि ये चीज आप बिल्कुल भी मीडिया से वो नहीं कर पाए, दैट यू कुड नॉट हाइड द इंफॉर्मेशन। सो उसके बाद से ही एक जो मॉरल बूस्टिंग है आर्मी की, वो भी जरूरत थी क्योंकि वो वहां पे अभी भी स्टैंड ऑफ इज कंटिन्यूइंग, तो उस वजह से भी एक जो था प्रधानमंत्री का एक लद्दाख जाना वाज नेसेसरी।
यही एक सवालिया निशान उठता है कि क्या ये सिर्फ लफाजी है या इससे बढ़कर भारत कुछ और भी तैयारियां कर रहा है? अमानुल्ला खान, आप बताइए, आप चीन में होते हैं और चाइना इकोनॉमिक नेट के लिए टीवी प्रोग्राम्स करते रहे हैं जो पाकिस्तान में भी दिखाए गए हैं, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि चीन ने क्या इशारे लिए हैं भारतीय वजीर आजम के इस बयान से?
देखिए, इस वक्त इंडिया एक सख्ते में है और खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, उसके जो वजीर हैं, वो ये जो वाकया पेश आया ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ये अचानक हुआ, और इसकी वजह से जो है वो एक सख्ते में थे और 15 दिन से तकरीबन एक खामोशी थी जो कि इंडियन मीडिया और वहाँ की आवाम जो है वो एक चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है वो कोई बयान दें, और चाइना के खिलाफ जो भी इकदामात उन्होंने किए पिछले दो दिन पहले, उन्होंने एक कोई तकरीबन 59 ऐप्स को ब्लॉक किया और एक ये गम गुस्सा वहाँ पाया जा रहा था कि साहब चीन से जो हम चीजें खरीद रहे हैं और चीन हमारे फौजियों को शहीद कर रहा है, तो ये हमें रोकना चाहिए और हमें कोई अल्टरनेटिव देखना चाहिए। तो लेकिन ताज्जुब की बात यही है कि उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने बहादुरी का, मतलब फौजियों की बहादुरी का जिक्र किया, लेकिन उसमें उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। तो ये मतलब एक इंडिकेशन है कि इस वक्त इंडिया जो है वो भी नहीं चाहता कि चीन के साथ ताल्लुकात जो हैं वो और ज्यादा खराब हों।
नायानेमा बासु, ये बताइए कि भारत के लिए क्यों जरूरी हो गया है कि वो चीन का लद्दाख में रास्ता रोके?
बात ये है कि चीन के साथ जो हमारा बॉर्डर इशू है वो कभी मतलब टिल डेट वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, वो इशू रही है, वो इशू दोनों साइड से ही एक्सेप्टेड है कि व्हेन इट कम्स टू मैकमहोन लाइन, ले लीजिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे बोला जाता है, ये अनसेटल्ड इशू है, और इस इशू के ऊपर दोनों देशों में 5 अग्रीमेंट्स है, प्रोटोकॉल्स काफी सारे हैं, मैकेनिज्म्स है जिसके बेसिस पे हमेशा डिस्कशन हुई है LAC के ऊपर, कौन सा द साइड दैट बिलोंग्स टू चाइना एंड द साइड दैट बिलोंग्स टू इंडिया। ये चीज کبھی سالو ہوئی نہیں ہے. 1975 کے بعد پہلی بار ہوا ہے جہاں پہ بلڈ شیڈ ہوا ہے اور کافی جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں. لیکن بات ابھی آتی ہے کہ کس کون ایل ایس سی جہاں پہ آپ سوچ لیجیے ایسٹرن لداخ جہاں پہ ابھی ٹینشن کافی بڑی ہوئی ہے, اسپیشلی گلوان ریور ویلی, پھر آپ کا ہاٹ اسپرنگ ایریا ہو گیا, وہ وہاں پہ ایل ایس سی کا انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا چین اس کی جو پرانی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پانچ اگریمنٹس جو میں نے بولے اس کے انوسار کیا چین اس کو بدلنا چاہتی ہے؟ اگر بدلنا چاہتی ہے تو وہ ڈائیلاگ کرے, اور اگر وہ نہیں چاہتی ہے تو پھر وہ اپنے پوزیشن میں واپس جائے.
امان اللہ خان, آپ بتائیے کہ جس طرح سے بھارت اور چین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو ہم سفارتی انداز میں حل کریں گے اور بار بار کوشش کی جاتی ہے کہ بات چیت ہو, چین اس وقت وہاں لداخ میں کیوں ڈٹا ہوا ہے؟
یہ ایک ہندوستان نے جو ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا جو خطے میں جو وہ سڑکیں بنا رہے تھے اور ذرائع آمد رفت کو بہتر بنا رہے تھے, اسی میں ایک کنٹروورسی اگر آپ کو یاد ہو نیپال کے ساتھ یہ شروع ہوئی اور انہوں نے وہ جو سڑک بنائی تھی اس کو ہندوستان کا حصہ جو ہے نقشے میں ظاہر کیا, جس پہ پوری نیپالی پارلیمنٹ نے احتجاج کیا اور نیپال نے احتجاج کیا کہ وہ نیپال کا حصہ ہے. اسی طرح اس ایریا میں بھی یہ ان کی نقل و عمل جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا, اور انہوں نے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی, حالانکہ یہ مئی کے مہینے سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور اس میں بات چیت بھی ہو رہی تھی, دونوں فوجی کمانڈر جو ہیں وہ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ 15 جون کو ایک لاسٹ ان کی جب میٹنگ ہوئی تھی اس میں کافی معاملہ طے پا گئے تھے, لیکن اچانک 2 دن کے بعد یہ خبر آئی کہ انڈین فورسز نے راتوں رات کسی چوٹی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو وہاں سرپرائز ملا, اور وہاں چائنیز نے جو ہے ظاہر ہے کہ وہ جو بھی واقعہ ہوا اس میں مطلب یہ ڈیمولش کرنے نہیں گئے تھے بلکہ اس ایریا میں جو کہ ایک مطلب چینیوں کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور اس وقت سارا سلسلہ یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ بہت انڈر پریشر ہے, جیسے کہ تجارت کے معاملے سے جیسے آپ کہتی ہیں کہ اگر اتنی اہمیت نہ ہوتی چین کی تو سمجھ میں آتا تھا کہ بھئی یہ سٹینڈ آف جو ہے نا اس میں بیان بازی ہوتی رہتی اور اس میں جو بھی سلسلہ تھا وہ چلتا رہتا, لیکن اس وقت ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس وقت ہندوستان کے لیے یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی جنگ میں جائے. جیسے آپ نے ابھی دیکھا تقریباً 2.5 بلین ڈالر کی انہوں نے فوری ایک ڈیل کی ہے رشیا کے ساتھ, ریفربش کچھ پلینز اور ہارڈ ویئر انہوں نے خریدا ہے, تو یہ انڈیا کے لیے اس وقت بالکل موضوع نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کیا جائے.
جی, آپ لوگوں کا شکریہ. چین میں تجارتی شعبے سے وابستہ امان اللہ خان, اور بھارت میں ہمارے ساتھ ہی دی پرنٹ میں ڈپلومیسی ایڈیٹر نیانما باسو. وائس آف امریکا واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
امریکہ میں امیگریشن کے ادارے کے 13,000 سے زیادہ ملازمین کو فرلو پر بھیجا جا رہا ہے. اس ادارے میں کل 20,000 لوگ کام کرتے ہیں اور خدشہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے کام نہ کرنے سے امریکہ میں ترک وطن کے معاملات رک جائیں گے. مزید تفصیل مدثر منظر کی اس رپورٹ میں سنیے.
امریکہ میں ترک وطن کے ادارے یونائیٹڈ سٹیٹس سٹیزن اینڈ امیگریشن سروسز کے 13,000 سے زیادہ ملازمین کو فرلو کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. یو ایس سی آئی ایس کے ملازمین کے فرلو کا اطلاع 3 اگست سے ہوگا. خبروں کے مطابق 13,400 ملازمین کے کام نہ کرنے سے امریکہ میں امیگریشن کا کام تقریباً رک جائے گا. سلیم رضوی امریکی سپریم کورٹ کے اٹارنی ایٹ لا ہیں. وہ کہتی ہیں یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ملازمین کے کام نہ کرنے سے امیگریشن کے لیے درخواستیں داخل کرنے کا عمل رک جائے گا, اور اگر صرف اعلی افسران ہی دفتر میں موجود رہے تو ان کے سامنے کام کون پہنچائے گا؟
دیکھیے, بہت بڑا افیکٹ ہے اس لیے کہ اگر فرلو پہ بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی, کیونکہ اس میں سے صرف اگر 5,000 لوگوں کو آپ نے رکھا ہے جس میں 5,000 جو ہے وہ سپروائزری پوزیشنز میں ہے. تو وہ لوگ کے جو اس ورک فورس کا حصہ ہیں, جس کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ اپلیکیشنز کو پروسیس کریں جونیئر لیول پہ, اور اس کے بعد پھر وہ سپروائزری ریویو کے لیے جاتا ہے اگر ضروری ہے. تو سپروائزری ریویو کے لیے جو لوگ موجود ہیں ان کے پاس تو ورک نہیں آئے گا جب تک جو جونیئر لیول کے لوگ ہیں جو ورکنگ فورس ہے وہ اگر اپنا کام نہیں کرتے.
رپورٹ کے مطابق امیگریشن کے اس محکمے میں کل 20,000 ملازمین کام کرتے ہیں اور ان کا کل سالانہ بجٹ 15 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے. یہ تمام رقم ان درخواستوں سے آتی ہے جو امریکہ میں امیگریشن کے لیے داخل کی جاتی ہیں, جن میں ویزا, ورک پرمٹ اور گرین کارڈ سے لے کر امریکی شہریت کے لیے درخواستیں شامل ہیں. اور کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ان درخواستوں میں 50% کمی آ گئی ہے. چنانچہ یو ایس سی آئی ایس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مارچ کے مہینے سے ان رقوم میں ڈرامائی کمی آئی ہے, اور اگر کانگریس 3 اگست سے پہلے کوئی اضافی رقم نہیں دیتی تو محکمے کے لیے پورے سٹاف کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں ہے, چنانچہ ملازمین کو فرلو کرنا ضروری ہو گیا ہے. سلیم رضوی کہتے ہیں کہ اول تو یہ طریقہ ہی غیر یقینی ہے کہ محض درخواستوں کی رقم سے کوئی محکمہ چلایا جائے.
یہ فیسیں جو ہیں بہت ہی ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے اس میں انکریز ہوتا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ پالیسی غلط ہے کہ آپ اگر اپلیکینٹس کی اپلیکیشن پروسیس کر رہے ہیں اور خاص طور پہ لیگل پرماننٹ ریزیڈنٹ کی اور امریکن سٹیزن کی, تو آپ نے ان کے کاندھوں پہ اتنا بڑا بوجھ رکھا ہوا ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں, جو بھی ان کا بجٹ ہے, وہ انٹائرلی اپلیکینٹس کی فیس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا.
انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ رک گیا تو اس محکمے کا ریونیو بھی رک جائے گا. مگر وائس نیوز کی اس رپورٹ کے مطابق ملازمین کا کہنا ہے کہ پورا سچ یہ نہیں ہے, بلکہ صدر ٹرمپ ویزا کی مختلف قسموں کو منسوخ کرتے آ رہے ہیں, جیسے کہ H-1 یا J-1 ویزا اور گرین کارڈ کی درخواستیں وغیرہ, تو ان کی فیس بھی نہیں آ رہی. ان کا کہنا ہے کہ صرف ایک H-1 ویزا کے لیے کمپنیاں ہزاروں ڈالر فیس ادا کرتی ہیں. امریکی سپریم کورٹ کے اٹارنی ایٹ لا سلیم رضوی کہتے ہیں اس سے ایک اور شعبہ بھی متاثر ہوگا, اور وہ ہیں امیگریشن ججز جن کے سامنے ڈیپورٹیشن کے کیسز ہیں.
ایک اور ایریا جو اس سے متاثر ہوتا ہے وہ امیگریشن ججز کے سامنے وہ کیسز ہیں جو فیملی بیسڈ اپلیکیشنز کی صورت میں آتے ہیں. بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ جس میں وہ لوگ کے جو ڈیپورٹیشن کا شکار ہیں ان کے ریلیٹیوز, امیڈیٹ ریلیٹیوز جو ہیں وہ امریکن سٹیزنز ہیں یا گرین کارڈ ہولڈرز ہیں, تو ان کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ پٹیشن فائل کر سکے ان کے لیے اپنے ریلیشن شپ کی بیسس کے اوپر, تاکہ ڈیپورٹیشن کا معاملہ ختم ہو سکے. اب پرابلم یہ ہوگی کہ اگر ان کی اپلیکیشنز پروسیس نہیں ہوتی جو فیملی بیسڈ پٹیشنز ہیں, تو ججز جو ہیں ان کے پاس یہ پاور نہیں ہوگی کہ وہ ڈیپورٹیشن کی پروسیڈنگز ختم کر سکے.
اگرچہ محکمانہ طور پر ملازمین کو یو ایس سی آئی ایس کی جانب سے 30 دن کا نوٹس دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنا کوئی انتظام کر لیں, مگر سلیم رضوی کہتے ہیں یہ تو ایک معمول کی کاروائی ہے اور 30 روز کا نوٹس دینا ضروری تھا, مگر اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کی کاروائیوں میں سیاست کا بھی عمل دخل ہے.
اس میں 30 ڈیز کا انہوں نے فرلو جس وقت ہوتا ہے اس میں نوٹس 30 ڈیز کا دینا پڑتا ہے, اور لیٹس ہوپ کہ اس دوران میں یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے اور وائٹ ہاؤس جو ہے وہ نیگوشیٹ کرتی ہے اور مکمل کانسنٹریشن کے ذریعے سے اور اپنی انرجیز استعمال کر کے اس معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کرتے ہوئے کانگریس کے ساتھ جو ہے وہ بجٹ کے سلسلے میں ایک راستہ نکالتی ہے. اگر ان کی طرف سے کوئی انٹرسٹ نہ ہوا تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ 30 ڈیز کے بعد جس وقت یہ ملازمین فرلو پر چلے جائیں گے تو پھر کوشچن یہ ہے کہ امیگریشن کی پروسیسنگ کون کرے گا اور اس کے اثرات کا ذمہ دار کون ہوگا. تو جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈے کا حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوئی ہے, اور یہ پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایکسکیوز جو ہے یہ بجٹنگ دی گئی ہے. ادروائز اگر اس کے لیے کوشش کی جاتی تو یہ بجٹنگ کا ایشو جو ہے وہ کانگریس کے ذریعے سے حل ہو سکتا تھا.
ایم جی خان ہیوسٹن ٹیکساس میں سابق کونسل ممبر اور ریپبلکن پارٹی کے سینئر حامی ہیں. وہ کہتے ہیں اس بات میں صداقت ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے فیصلے سیاست کی بنیاد پر کیے جا رہے ہوں.
اب یہ جو ڈیسیشن ایڈمنسٹریشن لے رہی ہے تو اس میں پولیٹیکل اینگل ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کو اپنے بیس کو سمجھانا ہے اور وہاں پر پاور کرانا ہے کہ وہ امریکن کی جابز کے لیے فکر کر رہے ہیں اور امیگریشن کو روک رہے ہیں. دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ سب وقتی چیزیں ہیں. الیکشن کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن چینج ہوگی اور کوئی کمپریہنسو امیگریشن ریفارم جو ہے وہ کانگریس کے تھرو پاس ہوں گی, جو ریپبلکن بھی سپورٹ کریں گے, ٹرمپ صاحب بھی سپورٹ کریں گے.
سلیم رضوی نے کہا کہ الیکشن کے اس سال میں یہ لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے.
اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ جو نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن, جو امریکن شہریت کے لیے جو لوگ اپلیکیشن فائل کرنا چاہ رہے تھے اور جن کی اپلیکیشن فائل ہو چکی ہیں, اب ان کی اپلیکیشنز بھی جو ہے فردر پروسیس نہیں ہو سکیں گی. اور الیکشن سے پہلے امیگرینٹس کا یہ حق جو ہے وہ سلب کر لیا گیا ہے, تو اس ایڈمنسٹریشن کا یہ بھی فیئر ہے کہ میجورٹی جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں امیگرینٹس جو ہیں, کیونکہ اس گورنمنٹ کی اینٹی امیگریشن پالیسیز کی وجہ سے وہ ان کے خلاف ووٹ دیں گے. تو
ایم جی خان کہتے ہیں ہو سکتا ہے ٹرمپ انتظامیہ کو یہ خدشہ ہو.
ظاہر ہے کہ بہت سے جو ریپبلکن ہیں خاص طور پہ ٹرمپ صاحب, وہ ان کو یہ پتا ہے کہ امیگرینٹ زیادہ تر اگر جب وہ سٹیزن بنتے ہیں تو ان کے ووٹ ڈیموکریٹس کو جاتے ہیں, اور خصوصی طور پہ جو ہسپینک کمیونٹی ہے یہ غریب طبقہ ہے اس کے, اور ڈیموکریٹ بھی یہ سمجھتے ہیں, تو یہ پولیٹیکل اینگل تو ہے.
لیکن وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی پارٹیوں کو کوشش کرنا ہوگی. نہ تو ریپبلکنز کو یہ چاہیے کہ وہ امیگرینٹس کو خود سے بالکل ہی دور کر دیں, اور نہ ہی ڈیموکریٹس یہ خیال کریں کہ کچھ بھی ہو امیگرینٹس کے ووٹ تو انہیں کو ملیں گے. وائس نیوز کی رپورٹ کے مطابق مئی کے مہینے میں یو ایس آئی سی ایس نے کانگریس سے 1.2 ارب ڈالر کیش کی درخواست کی تھی تاکہ محکمے کا کام جاری رہ سکے, اور محکمے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر یہ رقم مل گئی تو اسے 10% سرچارج کے ساتھ لوٹانا ہوگا, اور ظاہر ہے یہ سرچارج درخواستوں کی فیس بڑھا کر ہی پورا کیا جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
دنیا بھر سے اہم خبروں, دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے.
امریکی شہر فلاڈیلفیا میں سماجی ناانصافیوں نے صرف مقامی امریکیوں کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ تارکین وطن کو بھی تعصب کا سامنا کرنا پڑا ہے. انڈونیشیا سے آ کر یہاں بسنے والے کچھ افراد اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے لیے حالیہ احتجاجی مظاہروں کا تجربہ کیا رہا, سنتے ہیں اس رپورٹ میں.
ریاست پنسلوینیا کے شہر فلیڈیلفیا میں سماجی ناانصافیوں کے خلاف حالیہ مظاہروں میں سنتا پینیامی سٹارمز بھی احتجاج کرنے والوں میں شامل تھیں. بلیک لائفز میٹر کی تحریک کا مقصد ان کے افریقن امریکن شوہر کی وجہ سے ان کے لیے ذاتی حیثیت رکھتا ہے.
Buat keluarga kami,
ہمارے خاندان کے لیے جن کے سیاہ فام انڈونیشین بچے ہیں اور جو دیکھنے میں بھی سیاہ فام لگتے ہیں, ہمیں ان سے بات چیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات چیت کہ اپنی جلد کے رنگ کی وجہ سے انہیں باہر جاتے ہوئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے.
سنتا کو اپنے بچوں کی حفاظت کے بارے میں خدشات 17 سالہ افریقن امریکن ٹریون مارٹن کی پولیس کے ہاتھوں موت کے بعد لاحق ہوئے. ان کا ایک بیٹا اپنے باپ کی مشابہت سے افریقن امریکن دکھتا ہے, جسے ایک بار پولیس نے روکا بھی تھا.
جب اسے پولیس نے روکا تو وہ انتہائی دہشت زدہ ہو گیا, اسے لگا کہ وہ اب مر جائے گا.
یہ نسلی تعصب ایشین امریکیوں میں دیگر تارکین وطن کو اب بھی محسوس ہوتا ہے, اور اس کا اندازہ ان مختلف میٹنگز میں ہوتا ہے جو وہ دوسرے کثیر نسلی خاندانوں کے ساتھ کرتی ہیں. ان میٹنگز میں انڈونیشین اور افریقن امریکنز ان ناخوشگوار تجربات کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے ساتھ دوسرے انڈونیشینز کے ہاتھوں پیش آئے. بہت سے افراد کے لیے مظاہروں کے ختم ہونے کا مطلب اس لڑائی کا ختم ہونا نہیں ہے. بالدیا بارہ پتری کے ساتھ سادیہ زیبرانجا, وائس آف امریکہ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
امریکہ میں تارکین وطن نہ صرف اپنی زندگی بہتر بناتے ہیں بلکہ امریکی معیشت میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اور اس کی گنجائش امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے خود چھوڑی ہے. اس بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں, سنتے ہیں مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں.
امریکہ وہ ملک ہے جہاں دنیا بھر سے آئے لوگوں کی اکثریت نے زندگی کی بہتر تصویر دیکھی, اسے بہتر مواقع کی سرزمین کہا گیا. ایک ایسا ملک جہاں دنیا بھر کے رنگ و نسل کا امتزاج موجود ہے, اور جہاں روزگار کے مواقع ہر اس شخص کے لیے موجود ہیں جو اہلیت رکھتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے اور قانونی طور پر اس سرزمین پر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے مکمل اتفاق نہ ہو اور ان کا تجربہ مختلف ہو، تو ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ ڈاکٹر زاہد بخاری امریکہ کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے سابق پروفیسر اور سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے خود اسے ایک امپرفیکٹ یونین قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں خامیاں موجود ہیں، اور وہ خامیاں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔
میرا خیال ہے امریکہ کا جو فاؤنڈنگ فادر نے بنایا، انہیں بھی اندازہ تھا کہ یہ شروع میں انہوں نے کہا کہ یہاں لیبرٹی بھی ہوگی، یہاں پہ اپرچونیٹی بھی ہوگی، یہاں پہ یہ سب چیزیں ملیں گی، اور اس طرح کا نظام بنایا انہوں نے، اور خود انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ ابھی امپرفیکٹ یونین ہے، ہم اس کو پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ تو وہی چیز ابھی تک آ رہی ہے کہ یہاں مختلف گروپس آتے ہیں، امیگرینٹس آتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو اتنے مواقع ملتے ہیں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ان سارے گروپس کو، تو وہ یہاں پہ ان کو جو اپرچونیٹی مل رہی ہیں، جو سول لبرٹیز ہیں، جو ان کو قانون کی حکمرانی ہے، اور اس میں جو دوسرے گروپس نے بھی کام کیا اسے سیکھتے ہوئے وہ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں اتنی مثالیں ہیں، یعنی ہر جو مختلف مائنورٹیز آئی ہیں ان کی، تو یہ یقیناً ایک طرف مشکلات بھی ہیں، ایک طرف ریسزم بھی ہے جسے آج کل بھی بہت بات چل رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو امریکہ کی خوبی یہ ہے کہ نظام میں ایسی لچک ہے کہ وہ نئے گروپس کو وہ اپنے اندر سموتا بھی ہے اور ان کو آگے بھی جانے کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔
شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل بزنس کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کہتے ہیں کہ امریکہ اگر تارکین وطن کو زندگی کے بہتر مواقع دیتا ہے تو دنیا بھر سے آئے لوگ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں سے اس ملک کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔
جو اچھی چیزیں دیتا ہے وہی دیتا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں 30 سال 35 سال 40 سال جتنے عرصہ بھی اگر آپ جاب کر لیں یا آپ بزنس کر لیں اور کچھ کر لیں، اور اگر آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں اور ان گائیڈ لائنز کو فالو کریں، تو آپ کو نہ صرف سوشل سیکورٹی ایک اچھی پینشن کی صورت میں مل سکتی ہے، بلکہ آپ کو ایک طریقے سے یہ اگر آپ اپنا ایک پرسنل پورٹ فولیو بھی کریٹ کر لیتے ہیں پینشن کا، تو آپ وہ بھی۔ تو
دنیا کی اس سب سے بڑی معیشت میں جہاں کاروبار کے مواقع موجود ہیں، وہیں ایک عام شہری، خواہ اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، امریکی شہریت رکھتا ہے تو اسے ہر شہری آزادی اور تمام شہری حقوق بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں آزادی اظہار کے بعد امریکی مسلمانوں نے سب سے زیادہ سہولت آزادی مذہب میں محسوس کی ہے۔
باہر مواقع ہیں، مسجدیں ہیں، مواقع ادارے ہیں، افراد کو آگے بڑھنے کا ہے، ان کو اپنے جو ان کا فیلڈ ہے اس میں اپنے آپ کو منوانے کا ہے، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ موجود ہیں یہاں پہ، جو شاید اپنے بیک ہوم اتنی میسر نہ تھی۔
ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں وہ 1983 میں امریکہ آئے تھے اور یہیں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی، مختلف یونیورسٹیوں میں پروفیسر بھی رہے اور مسلمانوں کے بہت سے سینٹرز کے ڈائریکٹر بھی رہے اور آج بھی ہیں، اور اس دوران انہوں نے مختلف ادوار دیکھے جن میں ایک دور 9/11 کے بعد کا بھی تھا۔
سپٹمبر 11 کے بعد ایک بہت ہی ایسا مسئلہ آیا، کئی سال ایسے گزرے ہیں کہ جس میں ایف بی آئی بھی پیچھے ہے، پولیس بھی پیچھے ہے، جس میں قوانین بھی ایسے بن رہے ہیں، پیٹریوٹک ایکٹ بنا، بڑے بے شمار لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، بے شمار لوگوں کو جانا بھی پڑا، لیکن اگر آپ پچھلے 19-20 سال کا جائزہ لے لیں تو آپ کو مساجد کی تعداد میں بھی گروتھ نظر آئے گی، آپ کو مساجد میں جانے والوں کی تعداد میں بھی گروتھ نظر آئے گی، آپ کو مسلمان اداروں میں بھی آئے گی، پابندیاں بھی لگی ہیں بلا شبہ، کئی ادارے ریلیف کے بند ہو گئے ہیں، ان کو ضبط کر لیا گیا، رقم ضبط کر لی گئی، لوگ جیلوں میں ہیں، تو اس پہ بھی سٹرگل جاری ہے، لیکن بعد میں دوسرے ریلیف کے ادارے بند بھی رہے ہیں، یہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں، ان کا فوکس بھی اور زیادہ بہتر ہو رہا ہے، پولیٹیکل انوالومنٹ بھی بڑھ رہی ہے، اور مسلمانوں نے میرا خیال ہے پچھلے 20 سال میں جو سیاسی سفر ہے وہ 40-50 سال کا طے کر لیا ہے۔
نسلی امتیاز کے خلاف امریکہ میں حالیہ تحریک کے بارے میں ڈاکٹر زاہد بخاری کا کہنا ہے کہ یہ امریکی نظام کی خوبصورتی ہے کہ یہاں ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں صرف مقامی امریکی ہی نہیں بلکہ ان میں دیگر ملکوں سے یہاں آ کر آباد ہونے والے بھی شامل ہوتے ہیں، اور اسی طرح نسلی امتیاز کے خلاف تحریک میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری کہتے ہیں کہ امریکہ کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہاں کی حکومت کو بزنس فرینڈلی کہا جاتا ہے۔
دیکھیں، ایک اچھی بات یہ ہے امریکہ میں، امریکہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پر کہ میرا اپنا ذاتی طور پہ بزنس پڑھانے کے بعد، بزنس پریکٹس میں کرنے کے بعد یہ تجربہ ہوا ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر کہ ہر لیول پہ جو ہے نا گورنمنٹ بڑی فرینڈلی، بزنس فرینڈلی گورنمنٹ ہے،
جو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر چھوٹے کاروباروں کے لیے مواقع زیادہ ہیں۔
جہاں پر کہ اسمال بزنس کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے، اسمال بزنس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں اس کو تین ڈائمینشن سے دیکھنا پڑے گا۔ ایک ڈائمینشن وہ ہے جو کہ اسمال فارمرز ہوتے ہیں، اس کو ہم ایگریکلچر ایریا کہتے ہیں اکانومی کا۔ دوسرا جو ڈائمینشن ہے وہ ہے جسے کہ ہم کہتے ہیں مرچنڈائزنگ، اور جو تیسرا ایریا ہے وہ ہے مینوفیکچرنگ کا۔ تو ان تین ایریا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ مینوفیکچرنگ جو کہ بیسک ہیومن نیسیسٹیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جس میں کہ فارماسیوٹیکل ہے، اس میں فوڈ پروسیسنگ ہے، اس میں ڈیری ہے، اس میں پرسنل کیئر ہے، اس میں واٹر ہے، بیوریجز ہے، یہ تمام ہی پروڈکٹ، ان کی اس کی مینوفیکچرنگ پہ اثر کس طرح پڑا کہ یہ سب روز مرہ کی ضروریات زندگی سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہ جو انڈسٹری تھی اس میں امریکن اکانومی کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو مین کنٹریبیوشن ہے، مور دین سمجھے 90% جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس میں اسمال بزنس کا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ 1980 میں وہ اسکالرشپ پر امریکہ آئے تھے، پھر یہیں ایم بی اے اور ڈاکٹریٹ کی، اور اب ایک عرصے سے شکاگو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکہ میں اگر کوئی بہتر مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے امریکہ آ کر تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ کی معیشت ایسی ہے کہ دیگر ممالک نے اس کے ماڈل کو اپنا کر اپنی معیشت کو بہتر بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی معیشت میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وبا جیسے مخدوش حالات میں بھی یہاں جون کے مہینے میں 4.8 ملین ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں۔
ابھی جو رپورٹ آئی ہے کل یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس کی، اس میں امریکہ میں تقریباً کوئی 4.8 ملین نئی جابس کریٹ ہوئی ہیں صرف جون 2020 میں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنا ان کا ایک سمجھیں کہ ایک اکنامک پالیسیز کی خوبصورتی ہے کہ پینڈیمک ہونے کے باوجود بھی اور جو جابس لاسٹ ہو گئی تھی وہ جابس دوبارہ کریٹ ہو گئی ہیں۔
امریکہ ایک بڑا ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور انتہائی مضبوط جمہوریت، پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے، مگر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی طوفان آئے یا زلزلہ، امریکہ امداد ضرور روانہ کرتا ہے۔ کرونا وائرس کی اس وبا میں بھی اس نے دیگر ملکوں کو امداد کی پیشکش کی ہے۔ ڈاکٹر ظفر بخاری کہتے ہیں لوگ امریکہ کو اس کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
وہ امریکہ کو صرف ایک پرسپیکٹو میں لیتے ہیں، اور وہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ کی فارن پالیسی۔ امریکن گورنمنٹ کی فارن پالیسیز میں اپنا فائدہ یا نقصان دونوں ہو سکتا ہے، اس میں پازیٹیو پوائنٹس بھی ہو سکتا ہے، اس میں نیگیٹو پوائنٹس بھی ہو سکتا ہے، اس میں ٹو اور فار کی سچویشن ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم امریکہ کو ایز اے کنٹری دیکھتے ہیں، اور جب خاص طور پہ جو آپ کا ایک اسپیسیفک کوشچن تھا اس کی اکانومی کے اوپر، تو اس میں پھر باہر کی دنیا کو یا ایون امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو بھی ہمیں اس پوائنٹ پہ ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ امریکن اکانومی اٹسیلف جو ہے بہت اسٹرانگ اکانومی ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے پالیسی میکرز نے جس قسم کی اکنامک پالیسیز بنائی، اس میں کہ فزیکل اور مانیٹری پالیسی کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے، ان پالیسیز کا افیکٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی تک بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔
یہی ثمرات ہیں جن کے حصول کے لیے لوگ دنیا بھر سے امریکہ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں وہ مشکلات کا سامنا کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، قانون کی پابندی بھی کرتے ہیں اور محنت بھی۔ اور ہمارے ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ کا سسٹم آف گورننس دنیا بھر کے ملکوں کے لیے ایک مثال ہے۔
جو ان کا سسٹم آف گورننس ہے، چونکہ ایک چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو خاص طور پہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے، سسٹم آف گورننس جو ہے نا اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ اگر آپ کا گورننس سسٹم جو ہے وہ اگر سپورٹ نہیں کر رہا ہے
یہاں آ کر بسنے والوں کو بھی ثمر بار کرتا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی پروگرام کے ساتھ. اور اب کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سائنسی تحقیقات پر مبنی ایک رپورٹ جسے آپ کے لیے نفیسہ ہود بھائی نے تیار کیا ہے.
اس وقت دنیا کے سائنسدان اس تحقیق میں مصروف ہیں کہ کرونا وائرس کی جینیاتی ساخت میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں. سائنسدانوں نے لیبورٹری میں کیے جانے والے تجربات کی بنیاد پر دریافت کیا ہے کہ کرونا میں تبدیلی رونما ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب وہ انسانوں میں زیادہ آسانی سے داخل ہو سکتا ہے اور انہیں بیمار کر سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی سائنسدانوں کو پاکستان کے اندر یہ تحقیق کرنا باقی ہے کہ وہاں پھیلنے والا وائرس مغرب میں پائے جانے والے وائرس کی جینیاتی ساخت سے مختلف ہے، جس کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ اس کا صحت پر اثر بھی مختلف ہو رہا ہے. اس موضوع پر سنیے شکاگو میں انفیکشس ڈیزیزز کے ڈاکٹر طاہر روہیل اور راولپنڈی میں نجی ہسپتالوں کے منتظم ڈاکٹر شمائل آرائیں سے گفتگو. ڈاکٹر طاہر، سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں جنوری میں شکاگو میں جو کرونا وائرس ہوا تھا، تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بعد میں اس کی ساخت میں تبدیلی دیکھی گئی ہے. کچھ سننے والوں کو بتائیے کہ کس قسم کی تبدیلی رونما ہوئی ہے.
جی، وہ ایسا ہے کہ ایک اسکرپٹ SCRIPP ریسرچ، ان لوگوں نے، کیلیفورنیا بیسڈ یہ ریسرچ گروپ ہے، تو ان لوگوں نے ریسرچ کی ہے اس موضوع کے اوپر اور انہوں نے جینوم کو دیکھا ہے. تو جینوم آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک الفابیٹ، ایک لمبی پٹی ہوتی ہے جس کے اوپر بہت سے اے بی سی ڈی اس طرح، اور ہر ایک جو الفابیٹ ہے وہ کسی امائنو ایسڈ کو کی اس کی شناخت ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے دیکھا، اسکرپٹ گروپ نے یہ دیکھا کہ جو پہلے وائرس تھا وہ اس میں جو پوزیشن 614 کے اوپر اسپارٹک ایسڈ جو ہے اس کی جگہ گلائسین نے لے لی. تو اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے وائرس جو تھا وہ ڈی کے نام سے آتا تھا، ڈی جیسے ڈیوڈ ہوتا ہے، تو D614 جو ہے وہ بعد میں بن گیا G614. تو اس کے بننے سے جو وائرس کے پاس جو ایک چابی ہے سیل کے اندر گھسنے کے لیے، وہ چابی جو ہے وہ زیادہ پائیدار ہو جاتی ہے. پہلے جو ڈی وائرس تھا جو چائنا میں یا ایشیا میں جو شروع میں رہا، اور وہ ویسٹ کوسٹ سے آیا، واشنگٹن سے آیا، یعنی پیسیفک کے اس طرف سے آیا، تو وہ ڈی تھا. اس میں جو چابی تھی، جب وہ وائرس چابی لگاتا تھا سیل کے اندر اسپائک پروٹین کے ذریعے انسان میں داخل ہونے کے لیے، تو وہ چابی ٹوٹ جاتی تھی، وہ ڈی جو تھا وہ پائیدار صورتحال نہیں تھی. تو اب جو اسپارٹک ایسڈ کی جگہ گلائسین وائرس نے بنا لیا، اپنے آپ کو چینج کر لیا، تو اس کی وجہ سے وہ چابی مضبوط ہے اور وہ سیل کے اندر جو ہے وہ انسان کے اندر ریسپٹرز ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر وہ گھسنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے.
اسی چیز کو ذرا سا مطلب سننے والوں کو بتائیں کہ اگر فرض کیجئے کوئی شکاگو سے ابھی بیجنگ جاتا ہے اور اس میں انفیکشن ہوتا ہے، تو وہ انفیکشن مختلف ہوگا اس کی نسبت جو پہلے چین سے شکاگو آیا تھا.
جی، وہ پہلے جو وائرس آیا وہ ڈی گروپ کا تھا، وہ ویسٹ کوسٹ کی طرف سے آیا، لیکن بعد میں جو یورپ کے ذریعے جو وائرس آیا وہ جی تھا، یعنی وہ زیادہ پائیدار چابی تھی اس وائرس کے پاس. اسی لیے جو جی وائرس ہے وہ نیو یارک میں اور بڑی تیزی سے اسپریڈ ہوا، اور اسی لیے وہ یورپ میں بھی بڑی تیزی سے اسپریڈ ہوا. اور اب جو جی وائرس ہے وہ چونکہ اتنی تیزی سے اسپریڈ ہوتا ہے، اس کی ملٹیپلیکیشن یعنی اس کی آبادی بڑھانے کی جو رفتار ہے وہ زیادہ ہے، تو وہ پریڈومیننٹ وائرس بن گیا امریکہ میں.
ڈاکٹر شمائل، اس وقت جو خبریں ہیں اس کے مطابق کوئی 50,000 جینومز کی جب شناخت کی گئی تو پتہ چلا کہ ان میں جو تغیر ہے وہ جی اسٹرین کی آئی ہے. کوئی پاکستان میں اس وقت اسٹڈی ہوئی ہے کہ جس طرح کا وہاں وائرس سرکولیٹ ہو رہا ہے کس سٹرین کا ہے؟
جی پاکستان میں اس طریقے سے جس طرح یہ تحقیق یورپ میں اور امریکہ میں اور چین میں ہو رہی ہے اس طرح کی وائرولوجی اور جینیٹسٹس اتنی تعداد میں نہیں ہے. پھر بھی یہ ضرور ہے کہ شروع میں کچھ لیبوریٹریز جو ہیں انہوں نے اس کو ضرور تحقیق کی تھی اور آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں پر کون سا اسٹرین ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی آرٹیکلز ایز سچ سامنے نہیں آئے جو ہمیں بتا سکیں کہ یہاں پر بھی کیا وہی والا وائرس یا وہی والا اسٹرین موجود ہے جو اوریجنلی ووہان سے نکلا تھا یا یہاں پر بھی کوئی ڈفرنٹ اسٹرین موجود ہے. اور اس وقت اس کی خاص اہمیت یہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ جو بیجنگ میں ابھی دوبارہ سے نئے کیسز آئے ہیں اور یورپ میں انگلینڈ میں اور ممالک میں بھی وہ سامنے یہی ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ یہ ایک جو میوٹیشن ہے یہ اس کو بہت اگریسو رول کر رہی ہے. اور یہاں پہ میں ایک خاص طور پہ چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ بہت سی تحقیق سامنے آ رہی ہے فرانس سے, اٹلی سے, چین سے, برازیل سے, جہاں پر یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ یہ وائرس پرانے جو سیمپلز ہیں ان کے سیورز کے اندر جو سیوریج کا جو پانی ہے اس سے انہوں نے علیحدہ کیے ہیں, اور جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ وائرس ووہان سے پہلے موجود تھا. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ وائرس نے بہت زیادہ تبدیلی اور میوٹیشن کرنے کے بعد وہ اگریسیونیس حاصل کی.
ڈاکٹر طاہر, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, جس طرح سے ڈاکٹر شمائل نے بتایا اطلاعات کے مطابق ٹیورن میلان میں بھی سائنسدانوں نے جو جمع شدہ پانی ہے اس میں جب اس کی سیمپلنگ کی تو پتہ چلا کہ وائرس دسمبر 2019 سے قبل وہاں موجود تھا, لیکن اس کے کوئی 2 مہینے بعد ہسپتالوں میں پیشنٹس کی تعداد پہنچی. تو یہ بتائیے کہ لوگ کس طرح انفیکٹ ہونے لگے 2 مہینے بعد؟
جی وہ ایسا ہے کہ پہلے میں ایک تھوڑا سا فٹ ایڈیشن پچھلی ڈسکشن میں یہ کر دوں کہ یہ جو جی وائرس ہے اس کی انفیکٹیوٹی زیادہ ہے, اور وہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وائرس ریپلیکیشن زیادہ ہوتی ہے, وائرل لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے, زیادہ تباہ کن نہیں ہے. تو دوسرا جو آپ کا وہ فیکل شیڈنگ کی بات ہے, تو جو سٹول سے جو شیڈنگ ہے وہ 1 مہینہ یا کئی اسٹڈیز میں 2 مہینے تک شیڈنگ ہوتی رہتی ہے, اور وہ شیڈنگ جو سٹول کے اندر وائرل لوڈ ہے وہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. تو سیورز جو ہیں وہ بہت ساری یونیورسٹیاں امریکہ میں وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہیں کہ وائرس کے ایپیڈیمک ہونے سے پہلے یونیورسٹی میں یا کسی جیل میں فار ایگزامپل اگر ہم سٹول سیمپل سٹڈی کرتے رہیں تو سٹول میں پہلے جو لوگ اسمپٹومیٹک کیریئر ہیں وہ شیڈ کر رہے ہیں, تو اگر سٹول سے ہم یہ پکڑ لیں کہ وائرس جو ہے وہ موجود ہے تو اس کی مدافعت میں جو ہمیں اقدامات کرنے ہیں.
ڈاکٹر شمال, یہ بتائیے کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹرین ہے زیادہ تر لوگوں میں, اور جیسے ڈاکٹر طاہر نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ جی اسٹرین اگر ان میں ہو تو وہ انتقال کر جائیں, بلکہ یہ ٹرانسمٹ زیادہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. پاکستان کے اندر پھر بھی نسبتاً جو کم اموات ہوئی ہیں امریکہ کی نسبت, اس سے سائنسدانوں کو کوئی اشارہ مل رہا ہے کہ اس وقت کیا اسٹرین ہے؟
زیادہ تر جو ڈسکشنز مختلف کہہ لیں حلقوں میں رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہمارا نیشن جو ہے ایز اے ینگر نیشن, چونکہ ہماری تعداد آبادی کی ڈیموگرافکس جو ہیں وہ ینگر ہیں, تو اس وجہ سے انفیکٹ ہونے والوں کی زیادہ تعداد ینگر ہے. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی کے مقابلے میں ہم دیکھیں آپ کے اس ریجن میں امریکاز میں تو میکسیکو بھی ایک ینگر نیشن ہے اور ان کی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور پاکستان اگر ہم کمپیئر کریں تو تقریباً 2% تمام جو کیس فیٹیلٹی ریٹس ہیں وہ تقریباً 2% پہ رہے ہیں, جبکہ انڈیا کے 2.9% پہ ہیں. اور اس کے بارے میں یہ بہت ڈیٹیل میں تحقیق ہونا باقی ہے کہ وہ کون سے ویریبلز ہیں ہماری سوسائٹی کے جس کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا میں یہ ایک نیا ہاٹ اسپاٹ ابھر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود अभी तक तो यहाँ पर डेथ रेट केस फेटलिटी रेट लोअर साइड पे हैं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइल आराई, पाकिस्तान में होते हैं, सीनियर डॉक्टर हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मैनेज कर रहे हैं, और डॉक्टर ताहिर रोहेल जो शिकागो में प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों का शुक्रिया।
इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश